ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خریدا ہے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور مال کہ بے شک ان کے لیے جنت ہوگی. خریدا کیا چیز ہے؟ مسلمان کی جان و مال، اور دیا کیا ہے؟ جنت. مولانا روم کیا خوب فرماتے ہیں، کیا ہم کیا ہماری جان، کیا ہم کیا ہمارا مال، اور جنت جیسی دولت عطا کی. تو مولانا روم نے ایک عجیب شعر پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں، نیم جان بستان دو صد جان دے حد، ذرا سی جان لے لی اور سینکڑوں دے دیے. نیم جان بستان دو صد جان دے حد، آنکھ در وحمت نیا ید آ دے حد. جو وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اللہ اکبر. بے شک اللہ نے خرید لیے مسلمانوں کی جان و مال کہ ان کو جنت ملے گی. مسلمان کرے کیا جب اللہ نے ہمیں خریدا؟ اب ہم کیا کریں گے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں. فیقتلون، پس یہ قتل کریں گے. ویقتلون، یہ بھی مارے جائیں گے. وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ پکا ہے توریت انجیل قرآن میں، یعنی تمام آسمانی کتابوں میں. یہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انجیل میں تھا کہ اگر تمہیں کوئی ایک رخسار آگے پیٹ دے تو تم دوسرے بھی آگے کرو کہ یہ محروم ہو گیا، اس کو بھی ایک تھپڑ مارو. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں جہاد نہیں تھا، یہ پولوس نے اپنی طرف سے ڈالا ہے. اس آیت سے پتہ چلا کیونکہ یہ ان کتابوں کے لیے مہیمن علیہ ہے، ان کے تمام سربستہ باتیں کھول کے رکھ دیے. اللہ فرماتے توریت انجیل اور قرآن میں یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ جہاد ضروری ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور جس کسی نے پورا کیا عہد و پیمان اللہ سے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوش ہو جاؤ اس بے پر جو تم نے بے کی ہے اللہ سے جو معاملہ ہوا ہے. وذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی واقعی بڑی ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، وہ توبہ کرنے والے مسلمان ایک، العابدون عبادت کرنے والے دو، الحامدون خدا کا حمد کرنے والے تین، السائحون روزے رکھنے والے چار، الراکعون الساجدون رکوع سجدے کرنے والے پانچ، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. یہ ہے مسلمان، یہ ان کی بے ہوئی اللہ تعالی کے ساتھ. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے مسلمانوں کو. جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں بک چکے ہیں اور ان کو ایمان کے بدلے میں جنت مل چکی ہے تو یہ خدا کے خلاف کیوں کرے؟ خدا کے خلاف کرنے کی ایک مثال کہ کافر و مشرک کے ساتھ آپ کا دینی تعلق ہو. ما کان للنبی، اجازت نہیں ہے پیغمبر کو، والذین آمنوا اور ان کو جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین کہ یہ دعائے مغفرت کر لیں مشرکوں کے لیے. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مشرک رشتہ دار بھی ہو، من بعد ما تبین لهم، بعد اس کے کہ ان کے سامنے واضح ہوا، انہم اصحاب الجحیم کہ بے شک وہ مشرک جہنمی ہے. ابو طالب کے مرنے کا وقت آیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بار بار کہا یا امی قل کلمتن احاج لک بہا عند اللہ، اے چچا جان کلمہ پڑھ لے تاکہ میں شفاعت کر سکوں. سنادید شرک موجود تھے، بڑے بڑے سرغنے کفر کے. انہوں نے کہا اترغبو ان ملت عبد المطلب، بتیجے سے ڈر کر اپنا پرانا دین چھوڑتے ہو؟ اس نے کہا علی ملت عبد المطلب، اور حضرت کی طرف دیکھا کہ حضرت غمگین بیٹھے ہیں، تو آپ نے ابو طالب نے برجستہ کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، مجھے پتا ہے تمام دینوں میں بہترین دین حضرت محمد کا ہے. لَوْلَا الْحَزَارُ أَوْعَارُ مَسَبَّتٍ، اگر قوم کے تانے کا ڈر نہ ہوتا لَوَجَتَّنِي سَمَحًا بِذَاكَ مُبِينًا، تو میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. اور ابو طالب کفر پر مر گیا، پیغمبر وہاں سے اٹھے وَعَيْنَاهُ تَزْرِفَانْ، بخاری، اور ان کی آنکھیں بہ رہی تھی. اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، ہدایت آپ نہیں دے سکتے، یہ میرا کام ہے. اللہ اللہ، اس سے تو پتہ چلا کہ ہدایت دینا تو چھوڑو، ہدایت کی سفارش بھی جائز نہیں، منع فرما دیا. اللہ اللہ، نہیں یہ اجازت پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ وہ مغفرت کی دعا کرے مشرکوں کے لیے، اگرچہ وہ مشرک رشتہ دار ہو قریبی. بعد اس کے کہ پتہ چلے کہ بے شک یہ جہنمی ہے. نورانی مر گیا، وہ مجلس بدعمل والوں کا امیر تھا، تو مجلس عمل پوری ناچتے ہوئے گاتے ہوئے اس کے جنازے میں شرکت کرنے آئے، اور سرحد کی وہ نامراد حکومت مولویوں کے نام نہاد، جس جیسی کرپٹ حکومت تاریخ میں نہیں آئی، ناکارہ ہو گیا. اس کا وہ وزیر اعلیٰ بھی اپنے تمام وہ زرخرید مولوی نماؤں کو لے آیا اور نورانی کے جنازے میں شریک کیا، اور علماء دیوبند کے چہرے پر مٹی ڈالی. اور نورانی وہ شخص ہے جس نے سنڈے میگزین سن 2002 میں بیان دیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ انگریزوں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنایا تھا، اور جب تک دنیا میں دیوبند اور دیوبندی رہیں گے اسلامی نظام نافذ نہیں ہوگا. نورانی کا بیان میرے پاس آن ریکارڈ سامنے پڑا ہوا، سنڈے میگزین جنگ اخبار میں انٹرویو ہے، اور کہا کہ دیوبندیوں نے جہاد نہیں کیا ہے، جہاد کے نام پر پیسے کھائے. اس کے چند دن بعد انہوں نے مجلس عمل بنائی اور اس کو امیر بنایا. اور جب یہ مرا، اور یہ مرا کہاں ہے؟ یہ مرا بیت الخلاء میں، اور دروازہ توڑ کر کے نکالا گیا، اسلام آباد کے تمام زمینوں میں موجود ہے اس دن کے. میری یاداشت میں دو آدمی بیت الخلاء میں مرے، ایک مرزا غلام احمد قادیانی اور دوسرا شاہ احمد نورانی. میں نے ایک بڑے مولوی سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھنے کیوں آئے؟ کہنے لگے یہ سیاسی جنازہ ہے. میں نے کہا جنازہ تو مذہبی رسوم ہے، سیاست تو جلسے میں ہے، سیاست تو حکومت کے خلاف ایک ضرورت ہے آپ کی، اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن جنازہ تو خالص مذہبی چیز ہے. اور بلوچستان سے ہمارے مخلص بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، میرے پاس وفد آیا گفتگو کرنے کے لیے. میں نے کہا میں حاضر ہوں، اگر مجھ پر آپ کا نقطۂ نظر واضح ہوا میں اپنی غلطی کا اعلان کروں گا اب بھی اور ممبر پر،
لیکن یہ بتاؤ اگر تمہاری غلطی ثابت ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے آپ جو کہیں گے. میں نے کہا تجدید ایمان اور تجدید نکاح. تجدید ایمان اور تجدید نکاح کیونکہ وہ اعتقادی مشرک تھا. وہ کہتا تھا ہمیں سب کچھ درگاہیں دے رہی ہے, یہ بزرگان دین اور اولیاء, یہ سب کے سب غیبدان ہے, حاجت روا و مشکل کشا ہے. وہ صرف سیاسی مولوی نہیں تھا, وہ مذہبی کٹر قسم کا تھا, کٹر قسم کا. مجھے اپنے بزرگوں سے اور دوستوں سے دلی شکوا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب پر کلاڑا مارا ہے اور اس کے بعد ہمارے چھوٹے مولویوں کو لوگ کہتے ہیں تم تو ان کو بدعتی و مشرک کہتے ہو, تمہارے تو سارے مولوی جنازے پڑھنے آئے, تو تم لوگ کافروں کے جنازے پڑھتے ہو, تم کون ہو کر؟ یا تو مولانا قاسم نانوتی اور حضرت گنگوئی سے لے کے حضرت بن نوری, مفتی محمود, مولانا غلام اللہ خان, حضرت درخواستی تک, معاذ اللہ تمام علماء نے جھوٹ بولا ہے اور ذرا سے اختلاف کو بڑھایا. اور اگر ایسا نہیں ہے اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, اور یہ بدعتی واقعتاً مکے کے مشرکوں سے برے حال والے ہیں, تو انہوں نے جنازہ پڑھ کر کتاب الجنائز اور کتاب التوحید اور تقویت الایمان سے لے کر کے جواہر القرآن تک اور فتاوی شام سے لے کر فتاوی مفتی محمود تک تمام علوم پر مٹی ڈالی. مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس عنوان سے کہوں کہ یہ مجلس بدعمل تھی جو منتشر ہو گئی. جب آپ مذہب کا دفاع نہیں کر رہے اور عقیدے پر ڈٹتے نہیں ہیں تو وہ کون سا دن ہوگا جو آپ کام آئیں گے؟ ماں کان للنبی, شان نہیں ہے پیغمبر کی, والذین آمنوا اور ایمان والوں کی, ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ مغفرت کی دعا کرے مشرکوں کے لیے. پیغمبر کو اور مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے. ہاں اگر مجلس عمل والے ہو تو ان کو اجازت ہے. شابش شابش, عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیشہ سپاہی. ولو کانو اولی قربا, اگرچہ ہو وہ ان کے قریبی رشتہ دار, من بعد ما تبین لہم, بعد اس کے کہ واضح ہوا ان کے لیے, انہم اصحاب الجحیم, کہ بے شک یہ جہنمی ہے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ قومی اتحاد کے صدر تھے اور کچھ دنوں تک نورانی ان کا نائب صدر تھا. نشتر پارک میں مفتی محمود نے جمعہ پڑھایا, پہلا جلسہ قومی اتحاد کا, نورانی صاحب پیچھے کھڑے تھے. مفتی صاحب نے جمعہ پڑھایا, تقریر کی, نماز پڑھائی, خطبہ دیا, دعا مانگی, وہی تھے سب. یہ تو ان کے سامنے عوام تھے, عوام. حضرت کے سامنے سارا جہان عوام تھا. بعد میں کہا کہ ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی. مفتی صاحب نے کہا تو پڑھ چکا ہے, تو اس نے کہا میں نے دوبارہ پڑھی. تو جمعہ کوئی دوبارہ پڑھ سکتا ہے؟ کمکل انسان فقہ سے محروم. مفتی صاحب اعتراض کو بیا ہو جمعہ اگر بیا سنگ پڑی ہے, اور تم نے کیوں پڑھی تھی جب آپ کا عقیدہ نہیں تھا؟ حضرت بنوری ٹاؤن کی مسجد میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے, ایسے سخت الفاظ کہا. آپ نے اس وقت بھی دھوکہ دیا ہو, اب بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اور جب حضرت اقدس حضرت بن نوری کا انتقال ہوا اس وقت بھی, اور جب حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کا انتقال ہوا, دونوں موقعوں پر جنگ اخبار میں شاہ مندورانی کا بیان آیا کہ ہم علماء دیوبند کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے, حالانکہ ایک جگہ مل کر کام کیا ہے. ان کے دل کتنے سخت ہیں بدعتی ہو کر, اور ہمارے لوگ اہل حق ہو کر کتنے ڈھیلے اور نرم. افسوس صد افسوس. تو اس مسئلے میں میں تن و تنہا رہ گیا ہوں. کچھ سیاست کی وجہ سے ادھر چلے گئے, کچھ مذہبی مداہنت کی وجہ سے. میں نے مفتی نظام الدین کو کہا کہ آپ تو پنج پیری ہے, آپ کیوں جنازہ پڑھنے گئے؟ کہا مجھے فضل الرحمن مولانا نے کہا کہ چلو. میں نے کہا آپ نے نہیں کہا کہ بدعتی کا جنازہ نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ میں نے نہیں کہا ہے. تو کچھ سیاست سے مجبور تھے, کچھ مداہنت سے مجبور تھے. الحمدللہ یہ عاجز اور فقیر اپنی جگہ ڈٹا رہا. اور اس کے بعد جو میں نے جمعہ پڑھائے ہیں وہ کیسٹ حاصل کرو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اگر آج تازہ نہیں ہوا کیونکہ آپ رمضان شریف میں بیٹھے ہیں، پہلے سے ایمان تازہ ہے، تو وہ کیسٹ سن لو ذرا. لیکن جب اس دھڑے کے بعض علماء کو پتہ چلا، بعض تو کم عقل ہے اور بعض جو سمجھدار اور لائق ہے، انہوں نے کہا مسئلہ وہی ہے جو ہمارے مولانا بیان کرتے، ہماری مجبوری تھی اور ان کے مسئلے سے ہمارا مسلک زندہ ہے الحمدللہ. اب ایک اشکال تھا کہ فرمایا نبی کو اجازت نہیں نہ مسلمانوں کو کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، صاف ستھری آئے تھے شامی و عالمگیری پر ایمان رکھتے ہیں قرآن پر نہیں، صاف آئے تھے. اشکال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے کیوں دعا کی تھی؟ جواب، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، نہ تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے، الا موعدۃ وعدہا ایہ، مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو وعدہ فرمایا تھا ان سے. ایک وعدہ موسیٰ نکلا تھا تو دعا کی، فلما تبین لہ، جب حضرت کو پتہ چل گیا انہ عدو للہ کہ وہ خدا کا دشمن گزر گیا، تبرع منہ، حضرت بیزار ہوئے اس سے. دیکھیں سورۃ برات ہے نا، التبریء من المشرکین، کہاں کہاں چل رہا ہے، خبردار کے دعائیں مغفرت کی، خبردار کے ان کے یہاں نماز پڑھی، خبردار کے ان کے لیے ان کے جنازے پڑھے. اور ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ باپ تو دشمن مرا ہے، بس بیزار ہو گئے ان سے، ان ابراہیم لاواؤن حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم خو اور بردبار تھے. یہ لوگ اتنے کافر و مشرک کیوں ہیں کہ ان کا جنازہ تک پڑھنا جائز نہیں اور دعائے مغفرت؟ وما کان اللہ لیدل قوما بعد اذ ہداہم، نہیں ہے اللہ کہ بیراہ کر لے کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ واضح کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جس سے بچنا چاہیے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کا راج ہے آسمان و زمین میں، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتے ہیں وہ مارتے بھی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یقیناً رحمتوں سے متوجہ ہوئے اللہ پیغمبر پر، اور یقیناً توبہ قبول کی اللہ نے مہاجر و انصار کی. الذین، وہ مہاجر و انصار، اتبعو ہو، جنہوں نے پیغمبر کا اتباع کیا، فی ساعت العسرت، تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تک ٹیڑے ہو جاتے دل ایک جماعت کے ان میں، ثم تاب علیہم، پھر اللہ رحمت سے متوجہ ہوئے، یعنی ان کی توبہ قبول کی. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ ان پر نرمی کرنے والا مہربان ہے. تمام مہاجرین و انصار کی توبہ قبول ہوئی، جن سے کبھی بھی لغزش ہوئی ہو، کبھی کوتاہی ہوئی. وعلی الثلاثۃ الذین، اور ان تین آدمیوں پر بھی اللہ متوجہ ہوئے، یعنی کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، اور مرارہ ابن نبی. مرارہ نہیں کہو، مرارہ کہو، بضم المیم کہو، مرارہ. جو توفیق کے باوجود، ایمان کامل کے باوجود، با عمل اور با کردار ہونے کے باوجود، سب کچھ سامان و ساز و اوزار و موجود ہونے کے باوجود، تبوک جیسے ضروری لڑائی میں شریک نہیں ہوئے. علامہ آلوسی نے روح المانی میں اس جگہ دو قول کیے ہیں. ایک قول یہ کیا کہ تبوک میں سب کا جانا فرض عین تھا، اس لیے نہ جانے والوں پر وعید شدید ہے. اور دوسرا قول یہ کیا کہ جس غزہ میں پیغمبر شریف کو، وہ فرض عین جہاد ہوتا ہے. یہ دوسرا قول بڑا عجیب ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب پیغمبر چلے گئے تو امت کو نہ جانا بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتا.
اور اللہ رحمتوں سے متوجہ ہوئے ان تین آدمیوں پر، خلفو جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا. بخاری شریف میں کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ خلفو کا معنی یہ نہ کرو کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے، یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ مرجعونا لامر اللہ، جن کا معاملہ ملتوی ہے اللہ کے فیصلے آنے تک. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، اس کے وسیع ہونے کے باوجود، وضاقت علیہم انفسهم، اور تنگ ہو گئے ان پر جی ان کے، وظنوا، انہوں نے خیال کیا، اللہ ملجا من اللہ، کہ نہیں ہے پناہ کی جگہ اللہ سے، الا الیہ، مگر اس کے پاس. ثم تاب علیہ، پھر اللہ رحمت سے متوجہ ہوئے ان پر، لیتوبوا، تاکہ یہ توبہ کر سکیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، یہ تینوں صحابہ کعب ابن مالک اور مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، یہ موجود تھے، اور ساز و سامان جہاد کا سب موجود تھا. لیکن افسوس کہ یہ لوگ شریک نہ ہو سکے. بخاری شریف میں کعب ابن مالک اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس کبھی بھی جہاد کے لیے اتنی تیاری نہیں تھی جتنی اب تھی، کہیں گھوڑے، کہیں اونٹنیاں، ہر طرح کا ساز و سامان، کھجوریں پک رہی تھی، فصلیں تیار ہو رہی تھی، شدید گرمی کا موسم تھا، دور دراز کا سفر تھا، بڑے دشمن کا مقابلہ تھا. پیغمبر نے کھل کر اعلانات کیے اور تمام صحابہ کو نکلنے کا کہا. میں سمجھتا تھا کہ میں آج نکلوں گا کل نکلوں گا، آج نکلوں گا کل نکلوں گا، مجھے دیر ہوتی گئی اور سستی ہوتی رہی. پیغمبر نے راستے میں حاضری لی، میرا نام آیا، کسی نے کچھ سخت کہا، آپ ناراض ہوئے، آپ نے کہا وہ اس طرح نہیں ہے، وہ نیک مسلمان ہے، لیکن میری غیر حاضری کو آپ نے بہت محسوس کیا. اب جب میں مدینہ میں نکلتا ہوں تو یا منافقین ہیں، یا بیماران ہیں، معذورین ہیں، یا عورت ہے، اور سب لوگ جہاد کے لیے جا چکے ہیں. اب بھی میں نکلنا چاہتا تھا اور مجھے نکلنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ تبوک کا غزا ہو گیا، اللہ نے نبی اور مسلمانوں کو غانم، فاتح اور منصور واپس کیا اور حضرت مدینہ تشریف لے آئے فما اصحاب خیر و عافیت سے، اور آپ مسجد نبوی میں بیٹھ گئے. وجاء المعذرون من الاعراب، اور لوگ بہانے کرنے والے آئے، پیغمبر ان کا ظاہر دیکھ کر ان کی توبہ قبول کر لیتے تھے، اللہ کے سپرد کر کے معافی مانگ لیتے تھے. میں نے بھی ہر طرح کا سوچا، لیکن جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش ہوا اور آپ کا جمال جمال آرا چودھویں کے چاند کی طرح میرے سامنے ہوا اور مجھ سے دریافت کیا کہ آپ کیوں شریک نہیں ہوئے، میں نے فضال ان الکذب، بخاری میں ہے، سب جھوٹ مجھ سے ختم ہو گئے، اور میں نے کہا حضرت میرا کوئی عذر نہیں ہے، اگر میں کسی عرب و عجم کے بادشاہ کے پاس ہوتا، انی اوتی تل جدرا، مجھے زبردست قوت گویائی دی گئی ہے، میں جان چھڑا لیتا، لیکن آپ کے سامنے نہیں، آپ تو پیغمبر ہیں، برحق ہیں. آج اگر میں جھوٹ بول کر، آپ مجھے معاف کر دیں، کل آیات نازل ہو جائے گی، میری برائی اس میں قیامت تک ہو جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ میرا کوئی عذر نہیں، میں مجرم ہوں اور سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے فرمایا اسے سچ بولا ہے، اٹھو جاؤ یہاں سے، اور جب تک خدا تعالی مجھے تمہارے بارے میں نہ کہے میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں. میرے خاندان کے لوگوں نے مجھے بڑا ملامت کیا کہ یہ تم نے کیا کیا، سچ بول کر نبی کو ناراض کیا، کوئی بہانہ کر لیتے اتنا کافی تھا کہ حضرت دعائے مغفرت کر لیتے، معاف ہو جاتے.
اور لوگوں نے مجھے اتنی تنبیہ کی، اتنی باتیں کی کہ قریب تک میں واپس جا کے اپنے آپ کو جھٹلا دیتا اور نئے سرے سے بہانے بنا لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور میں اپنے سچ پر قائم رہا. کچھ دن جب گزر گئے، میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتا تھا، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ میں سلام کرتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک نہیں ہلتے تھے جواب دینے کے لیے. اس سے مجھے بڑی تکلیف پہنچتی تھی کہ میری زندگی میں ایسا وقت بھی آیا کہ میں نے پیغمبر کو اتنا ناراض کیا ہے کہ مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے.
پھر میں حضرت کے قریب میں نیت باندھ کے نماز پڑھتا، جب میں حضرت کو دیکھتا تو مجھے نہیں دیکھتے، اور جب میں نہ دیکھتا تو آپ مجھے دیکھتے. مولانا اشرف علی صاحب کا ایک خلیفہ ہے، خواجہ عزیز الاسد مجذوب، اس نے اس کو نظم کیا ہے، یوں نظر تو ہم پہ ڈالی جائے گی، ہم نے جو دیکھا ہٹا لی جائے گی. بے نہیں نظم کر لیا، یوں نظر تو ہم پہ ڈالی جائے گی، ہم نے جو دیکھا ہٹا لی جائے گی. کان یلتفت الیہ واذا التفت الیہ یبصر عنی یصرف عنی. حضرت مجھے دیکھتے لیکن جب میں دیکھتا تو آپ چہرہ ہٹا لیتے تھے. محدثین نے اس کی وجہ لکھی، نہ چہرہ ہٹانا ناراضگی ہے اور پھر دیکھنا تاکہ ایمان قائم رہے. اگر نبی بالکل خفا ہو جائے تو کوئی شخص ایمان والا نہیں رہ سکتا، فوراً ایمان سلب ہو جائے. فرمایا کچھ دنوں کے بعد حکم آیا کہ بیویاں بھی علیحدہ ہو جائے، اور پتہ چلا کہ دو ساتھی اور ہیں، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیق، اور وہ بہت بوڑھے تھے. ان کی بیویوں نے پیغمبر کو کہا کہ اس میں ویسے بھی حرکت نہیں ہے، صرف خدمت کی اجازت دے دی، لیکن میں اٹا کٹا توانا تھا، میں نے اپنے گھر والی کو کہا جاؤ اپنے میں کے، میرے لیے یہ عذر بھی نہیں ہے. اور میں تن و تنہا رہنے لگا، درمیان میں اور بھی دردناک واقعات ہیں. 50 دن پورا ہونے پر رات کے وقت یہ آیات نازل ہوئی، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ 3 آدمی جن کا معاملہ التوا میں تھا ان کی توبہ قبول ہوئی. اس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے ہاتھ ہے، آپ کی نوبت رات کی ان کے ہاتھ تھی، اور ام سلمہ کو کہا کہ آیات نازل ہوئی، کعب مرارہ اور یہ سب معاف ہو گئے. تو انہوں نے کہا بتا دے لوگوں کو، آپ نے فرمایا مدینہ منورہ میں رش ہو جائے گا، لوگوں کی نیند خراب ہو جائے گی. فجر کی نماز کے بعد آپ نے مصلی پر صحابہ کو بتایا، ان اللہ قد طاب بارحا علی کعب واخویہ، اللہ تعالیٰ نے رات کو کعب ابن مالک اور ان کے 2 ساتھیوں کی توبہ قبول کی. اور آپ نے آیتیں پڑھی، چنانچہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر میری طرف بھاگا، لیکن دوسرا آدمی چٹ پٹ پہاڑ پہ چڑھا، اور اس نے وہاں سے کہا یا کعب ابشر ان اللہ قد طاب علیک توبتین، اے کعب مبارک زیر میں در باندھ لے. پختو کہ وہی زیر میں در باندھ لے، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی. گھوڑے پہنچنے والے سے پہلے اس کی آواز مجھے پہنچ چکی تھی، لیکن گھوڑا سوار نے آ کر جو مجھے مبارکباد دی، اس وقت میں ایک قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا، بہترین لباس، اور اگر اس سے بڑھ کر بھی میرے پاس ہوتا تو میں نے وہ اتار کر کے خوشخبری دینے والے کو دے دیا. اس کے ذیل میں مولانا محمد انور شاہ صاحب نے قصہ لکھا ہے شرح بخاری میں، کہ امام شافی نے خواب دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل پر بڑا امتحان آئے گا لیکن کامیاب ہوگا، ڈٹا رہے گا. شافی نے خواب مکہ میں دیکھا اور احمد بغداد میں تھے، تو ایک آدمی کو روانہ کیا بتانے کے لیے. وہ جب وہاں پہنچا احمد بہت زیادہ خوش ہوا، کئی اونٹ ذبح کیے خیرات کر کے،
کہ میرے استاد نے مجھے خواب میں دیکھا اور پھر میری کامیابی بھی دیکھی ہے. امتحانات تو آتے رہتے ہیں, اس کا تو مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ انجام کا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان سے بھی بچائے اور اس کے سوئی انجام سے بچائے. چنانچہ امام احمد بن حنبل نے اپنے تن کے کپڑے اتار کر اس شخص کو دیے. اس نے کہا خواب شافی نے دیکھا ہے, مجھے سفر خرچ بھی دیا ہے, میں ان کو دوں گا. جوڑا لے آئے اور امام شافی کو دیا. امام شافی نے کہا کہ جوڑا تو آپ کا ہے, بشارت آپ نے دی ہے, البتہ ان کپڑوں کو پانی میں ڈالو اور اس سے جو پانی سے میل نکلے وہ مجھے دو. اغتسل بہ تبرکم بے احمد, احمد ابن حنبل کے تبرک کے طور پر جسم اس سے دھو لوں گا, میرے بھی بھلا ہو جائے گا. اللہ, یہ واقعہ ہمارے استاد مولانا بدیع الزمان صاحب نے سب سے پہلے دور حدیث کے سال سنایا تھا. بعض طلبہ جو مماتی خیال کے ہوتے تھے, پنجپیری خیال کے, ان کو تھوڑا سا تعجب ہوا اور انہوں نے کچھ سوال وال کیا. حضرت نے کہا کل نکال کے دکھاؤں گا شاہ صاحب کے الفاظ میں. ہمارے وہ استاد ایسے تھے کہ دور حدیث کے پورے سال پانچ منٹ دیر سے نہیں آئے تھے, ان کی کتاب میں ایک منٹ بھی دیر نہیں تھی. وہاں میں نے دیکھا کہ ٹائم ہو چکا ہے اور استاد مکتبہ میں بیٹھے ہیں دار المطالعہ میں اور بے انتہا کتابیں لگائی ہیں. میں نے رات کو اپنی کتاب میں نشان لگایا تھا, چنانچہ میں سمجھ گیا کہ اتفاق سے استاد جی کی نظر واقعہ پر نہیں آ رہی. میں نے وہاں سے ایک ٹیکسی پکڑی اور بھاگا یہاں آیا. اس زمانے میں روڈ خالی ہوتا تھا, دس منٹ میں پہنچ گیا. اپنے کمرے سے فیض الباری کی جلد لے لی اور راستے میں دیکھی, نشان صحیح لگی تھی. اور وہاں جا کر کے استاد جی کی خدمت میں آدھا گھنٹہ باقی تھا, آدھا ہو چکا تھا. میں نے کہا حضرت جو واقعہ آج آپ لڑکوں کو دکھا رہے یہ ہے. بس حضرت نے دیکھتے ہی فوراً میری کتاب گود میں لی. چشمے پہنے اور سر پہ ٹوپی رکھ کے سیدھا دار الحدیث نکل آیا, بہت زبردست خوش تھے. اور پھر فرمایا کہ وہ فیض الباری کول کے کانور شاہ صاحب کے الفاظ میں سنا, وہ سارا واقعہ سنایا. پھر طالب علموں کو یہ بھی کہا, میرا نام لیا کہ اس کے لیے بھی دعائیں کرو, یہ حوالے اچھے ٹائم پہ نکال لیتا ہے. بہرحال کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت کی خدمت میں آیا حضرت کا چہرہ کان یا تلا لاؤ چودھویں کے چاند کی طرح چاندنی دے رہا تھا اور پوری مسجد کا ماحول خوشیوں کا تھا. اور جب میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ابو طلحہ اٹھے اور مجھ سے گلے ملے. ولا انسا ہو, ابو طلحہ کا یہ احسان نہیں بھولوں گا. اور پھر حضرت نے مجھے مبارکباد دی اور فرمایا ابشر بے بشرا, مبارک ہو, بہت تکلیف گزاری آپ نے پچاس دن کا. میں نے کہا حضرت اس خوشی میں میں چاہتا ہوں اپنا سارا مال خیرات کروں. حضرت نے کہا نا ایسا نہیں, ایک حصہ اللہ کے نام پر دو. کہ میں نے ایک بہترین باغ کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت وہ درختوں سے پھلوں سے لدا رہتا ہے, وہ آپ قبول کر لیں. آپ نے فرمایا میں نے قبول کیا اور اب اپنے رشتہ دار غریب مسکینوں میں تقسیم کر دوں. اور میں نے حضرت سے کہا کہ مجھے تکلیف تو پہنچی لیکن اللہ نے انجام بخیر کیا, آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر میں یہ جھوٹ بول لیتا تو اتنی عزت مجھے آج نہ ملتی جتنے سچ کی وجہ سے اللہ نے مجھے دی. وعلى الثلاثة الذين خلفوا اور ان تین آدمیوں کی توبہ بھی قبول ہوئی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض, یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین, بیمار رہوبت باوجود اس کے وسیع ہونے کے, وضاقت علیہم انفسہم, اور تنگ ہو گئے تھے ان سے ان کے جی, یعنی اپنی جانوں سے بیزار تھے, زمین تنگ ہو گئی, لوگ بات چیت نہیں کرتے تھے, سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ, اور گمان کیا کہ نہیں ہے پناہ کی جگہ اللہ سے مگر اسی کے پاس. ثم تاب علیہم, پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, لیتوبوا, تاکہ توبہ کریں. اس لیے پہلے کا ترجمہ میں نے کیا, اللہ رحمتوں سے متوجہ ہوئے تاکہ وہ توبہ کر لے, کیونکہ توبہ کرنا اور قبول کرنا اللہ کی بڑی رحمت ہے. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں.